الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سفر پر تشریف لے گئے تھے، اگرچہ واپس تشریف لے آئے ہیں لیکن سفر کی تکان کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، اور مجھے حکم دیا تو میں آج آپ کے سامنے ہوں. جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں ہمیں اللہ رب العزت نے ترغیب دی ہے، مسارعت کی، آگے نکلنے کی، خیر کی طرف دوڑنے کی، اپنی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف دوڑنے کی. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف مسارعت کرو، کوشش کرو، دوڑو، آگے نکلو، اور ایسی جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر. جب آسمانوں زمینوں کے برابر چوڑائی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی، اس کا اندازہ خود آدمی لگا لے. تو چوڑائی اس کی آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی اتنی بڑی جنت ہے اللہ رب العزت کی. اے اہل ایمان، تم اس جنت کو حاصل کرنے کی فکر کرو. یہی وجہ ہے کہ آخر میں فرمایا اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے اس کو تیار کیا ہے. اپنے اوقات کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ یہ نعمت ہمیں حاصل ہو جائے گی. ویسے تو دینی اعتبار سے مسارعت کرنا، آگے نکلنا کوئی مطلوب یا محمود چیز نہیں ہے، لیکن دینی کاموں کے اعتبار سے، یعنی دنیا کے اعتبار سے تو یہ محمود چیز نہیں کہ ہم دنیا میں کسی سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو اس میں ہمیں آگے نکلنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی خیر کا کام کرتا ہے تو ہم بھی خیر کا کام کریں، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. جتنی نیکی کوئی شخص کرتا ہے تو ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ اس سے زیادہ نیکی ہم کرنے والے بن جائیں. تو یہ مسارعات جو ہے یہ محمود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے کہ ایک آدمی کے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو میرے پاس تین گاڑی ہو جائیں، اب اس میں حلال و حرام کو بھی چھوڑ دوں، ترک کر دوں، اس کی تمیز ہی مجھے نہ ہو، اس طریقے سے آگے بڑھنا یہ مطلوب نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی، دنیا کے تین کام ہیں جس میں آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس میں نفع ہے یا نقصان. تو فرمایا کہ بعض کام تو ایسے ہیں جس میں نفع اور فائدہ ہے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ جس میں نقصان ہی نقصان، اور بعض کام ایسے ہیں جس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. تو فرمایا جو نقصان کے کام ہیں تو یقیناً اس سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو تیسری قسم ہے کہ نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، یا یوں کہہ لو کہ نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، تو ایسی صورت میں بھی اصل میں نقصان ہی ہے. یعنی ایک کام تو ایسا ہے جس کے کرنے میں نفع ہی نفع ہے، ایک کام ایسا ہے نقصان ہی نقصان ہے، اور ایک کام ایسا ہے کہ نہ نفع ہے نہ نقصان، بلکہ نہیں، ہاں نہ نفع ہے نہ نقصان، تیسری قسم یہ ہوگی. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا نفع بھی نقصان ہی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نفع نہیں ہے تو اصل میں یہ بھی نقصان ہے، اس لیے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کام کو کسی نفع کے کام میں لگا سکتے تھے، ہم نے ایسے کام میں لگایا کہ جس میں نقصان نہیں ہے نفع بھی نہیں ہے، تو یہ بھی نقصان ہی تو ہے. اور فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی کسی جزیرے میں چلا جائے اور وہاں اس سے کہہ دیا جائے کہ دیکھو بھائی یہاں پر سونے کی کان ہے اور ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جتنا سونا نکال سکتے ہو نکال لو، لیکن کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب بھی ہم یہاں پر آ گئے تو تمہیں نکال باہر کریں گے. اب چاہے ہم ایک منٹ بعد آ جائیں یا ایک گھنٹے بعد آ جائیں. اب بتائیے آدمی اگر سونا نہ نکالے بلکہ آرام سے بیٹھ جائے تو بظاہر اس میں نہ نفع ہے نہ نقصان، لیکن حقیقت میں نقصان ہی ہے، کیونکہ اس کو اس کام میں لگا سکتا تھا وہ اپنے اس وقت کو کہ اس سے نفع حاصل کرتا، سونا نکال لیتا، لیکن اس نے آرام کو پسند کیا اور بیٹھ گیا آرام سے، تو بظاہر تو اس کا سونا نہ نکالنا کوئی نقصان کی بات نہیں، لیکن حقیقت میں نقصان ہی ہے. تو اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اوقات کو ہم ایسے کاموں میں لگائیں کہ بظاہر ہمیں نفع نقصان کا اس کا معلوم ہو رہا ہے کہ نہ نفع ہے نہ نقصان، حقیقت میں غور کریں تو وہ بھی نقصان ہی ہے، کیونکہ ہم ان اوقات کو اپنے نفع کے کاموں میں لگا سکتے تھے، خرچ کر سکتے تھے، اگر ہم خرچ کرتے تو اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تاجر، اور اگر رونے پیٹنے لگا کہا کہ حضرت بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ پتہ نہیں بےچارے کا کتنے کروڑوں کا نقصان ہو گیا کیا، تو بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ بھائی ذرا نقصان کی تفصیل تو بتاؤ. تو اس نے بتایا کہ بھائی جو ایک سودا ہونے والا تھا جس میں کروڑوں کا نفع ہونے والا تھا وہ سودا نہیں ہوا تو میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، حالانکہ جو لاکھوں آ رہے تھے وہ پہلے سے آ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس نے پھر بھی اس سودے نہ ہونے کو نقصان سے تعبیر کیا کہ اگر ہو جاتا تو کروڑوں روپے. حضرت کو جب تفصیل کا علم ہوا تو فرمایا کاش جس طرح دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں دین کے بارے میں بھی اسی طرح سوچیں کہ اپنے اوقات کو ہم کس طرح خرچ کر رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، کہ اس میں بھی ہمارا کوئی دین کا نفع ہوتا. تو آدمی سودا نہ ہونے کو نقصان سمجھ رہا ہے، لیکن اپنے دین نہ بننے کو بھی تو نقصان سمجھے. یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کے ظاہر کو ہم خوب سمجھتے ہیں، کس چیز سے نفع ہوگا کس چیز سے نقصان ہوگا، اور یہ کام کریں گے تو اتنے لاکھ کا فائدہ ہوگا، یہ کام کریں گے تو اتنا کا ہوگا، لیکن آخرت کے بارے میں ہم وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے بارے میں غافل. تو میرے عزیز بھائی اپنے اوقات کی ہم قدر کریں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ترغیب دی ہے ہمیں، اس لیے کہ جو زندگی کی ترغیب ہے اس سے ہم فائدہ حاصل کر لیں، مرنے کے بعد پھر تدارک کا سامان نہ ہوگا ہمارے پاس، ہم ازالہ نہیں کر سکیں گے اس چیز کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کی تم قدر کر لو. اپنی صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے، کیونکہ صحت ایسی چیز ہے کہ آج حاصل ہے لیکن ممکن ہے کل حاصل نہ ہو، اچانک ہی کسی کی کمر میں چک آ گئی، اب جس کو آ جاتی ہے اس سے پوچھو پھر، نہ ہلنے کا نہ جلنے کا نہ کھڑے ہونے کا نہ بیٹھنے کا نہ نماز پڑھنے کا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا لگتا ہے کمر ٹوٹ گئی، اور یہ ایک لمحے کی چیز ہے، یہ نہیں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ. اس نے فرمایا کہ قدر کر لو صحت کی، آج جو صحت حاصل ہے یہ ضروری نہیں کہ کل بھی حاصل ہو، اس لیے اس نعمت کی قدر کرو. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف سے لوگ غافل ہیں، عام طور پر دھیان نہیں کرتے، ان کا نعمت ہونا بھی ان پر واضح نہیں ہے، اور وہ کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت. اللہ نے آج جو ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، جو فراغت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اگر یہ صحت ختم ہو جائے یا جو آج فراغت ہے یہ ختم ہو جائے اور مصروفیت آ جائے گی پھر کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے عزیز بھائی ان اوقات کی ہمیں قدر ہو، کہ جو لمحات ہم زندگی کے گزار رہے ہیں سمجھ لیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. اس لیے اپنے اوقات کی قدر کریں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو زندگی گزاری وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بڑے امام متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. جس زمانے میں وہ تصنیف فرمایا کرتے تھے, احادیث لکھا کرتے تھے, تو ہمارے زمانے کی طرح قلم نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ لکڑی کی قلم ہوتے تھے جس کو تراشا جاتا تھا. تو لکھتے لکھتے بعض اوقات اس کی نب خراب ہو جاتی ہے تو پھر بنانی پڑتی. تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ جتنا وقت وہ قلم کو تراشنے میں لگاتے تھے اس وقت میں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہتے تھے, یعنی اس وقت کو بھی ضائع نہیں کرتے. ورنہ ہوتا یہ کہ آدمی ایک کام میں مصروف ہے تو اپنے وقت کو ضائع کر دیتا. فرمایا کہ نہیں, وہ وقت بھی ضائع کرنے کا نہیں ہے. اتنا وقت جو ہمارا اس کام میں خرچ ہوگا تو یہ کام اللہ کے ذکر میں کیوں نہ خرچ ہو. تو حقیقت میں یہ لوگ وقت کے قدردان تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعہ موجود ہے, غالباً میں نے پہلے عرض بھی کیا تھا لیکن وقت کی قدر کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ حضرت نے خود فرمایا کہ بات تو شرم کی ہے لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں, اس لیے کہ بہرحال یہ ایسی شرم کی بات نہیں کہ جو نہ بتائی جا سکے. فرمایا کہ میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا کوئی وقت ضائع نہ ہو. اگر پانچ منٹ مجھے ملتے ہیں تو میں پہلے سے سوچ لیتا ہوں کہ ان پانچ منٹوں میں نے کرنا کیا ہے. چنانچہ وہ پانچ منٹ بھی میں ضائع نہیں کرتا, اس میں کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوں. حتیٰ کہ اگر کبھی رکشے میں آنا جانا ہوتا تھا تو اس میں بھی لکھنے پڑھنے کا سامان ساتھ ہوتا تھا. الگ رکشہ ایسی سواری ہے کہ لکھنا آسان نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس میں بھی لکھا کرتے تھے, اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے. تو بہرحال جو بات وہ شرم کی فرما رہے تھے وہ یہ فرمایا, جب میں لیٹرین جاتا ہوں تو لازمی بات ہے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہوتا ہے تو وہ وقت ایسا ہے کہ نہ اللہ کا ذکر کر سکتا نہ کچھ اور. تو فرمایا کہ وہ وقت میں ایسا ہوتا, جتنے وقت مجھے یہاں بیٹھنا ہوتا تھا اس وقت میں لوٹی کو دھو لیتا تھا, اس نیت سے کہ بعد میں آنے والے کو کراہیت نہ ہو. بیٹھے بیٹھے ایک کام یہ کیا کہ پانی کا لوٹا دھو لیا تاکہ وہ وقت ہمارا ضائع نہ ہو. اور دیکھیے نیت اس میں کیا ہے کہ بعد میں آنے والے کو کراہیت نہ ہو, صفائی ملے, کتنا اجر و ثواب. یہ بھی اجر و ثواب کا کام اگر اس نیت سے ہم کریں. اور اس میں کوئی قواعد کی بات نہیں کہ آدمی وہاں بیٹھ کر اس قسم کے کام کر لے, کچھ صفائی کے کام کر لے, جو وقت گزارنا ہو تو گزارنا ہے. ویسے تو الحمدللہ اگر سنت طریقے پر ہم یہ کام انجام دیں گے کہ داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں جو ہے وہ اندر رکھیں, دعا پڑھ لیں اس سے داخل ہونے سے پہلے, تو انشاءاللہ وہ سارا وقت جو وہاں پر گزرے گا وہ بھی سب باعث اجر و ثواب ہی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اضافی یہ کام بھی کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں بات یہ کہ وقت کی قدر ہمیں ان بزرگوں سے سیکھنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیویاں, تو ان کے ہاں نظام الاوقات مرتب تھا ہر چیز کا. تصنیف کا وقت کون سا ہے, وعظ و نصیحت کا کام کس وقت کرنا ہے, اگر کسی کو جائز تعویذ دینا تو وہ کس وقت دینا ہے, اور اسی طریقے سے بیویوں کے پاس جانا ہے دن میں تو کس وقت جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اثر کے بعد کا وقت مقرر کر رکھا تھا, اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اس قدر اہتمام تھا اس کا کہ اگر 15 منٹ ایک بیوی کے پاس گزارے تو 15 منٹ دوسری بیوی کے پاس گزارے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ 16 منٹ ہو جائیں یا 14 منٹ ہو جائیں, وقت دیکھ کر کام کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اپنے وقت کی اس طرح سے قدر کرنا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو, یہ بڑی نعمت. آج ہمارے پاس سب سے زیادہ جو خراب کرنے کی چیز ہے اس میں ہم سبھی شامل ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے وقت کی قدر کرنے کی کہ اپنے اوقات کو ضائع کر. سب سے زیادہ جو چیز بے قیمت ہے ہمارے یہاں وہ وقت کا ضیاع. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اپنے اوقات کو ہم ضائع کرنے سے بچائیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی رغبت دلائی کہ دیکھو صحت کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس صحت نہ رہے. پھر آدمی کرنا چاہے گا نہیں کر سکتا. بعض اوقات فالش کا حملہ ہوا, اب زبان سے بول بھی نہیں سکتا, دھڑ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا, ہل بھی نہیں سکتا. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی, ہمارے ایک دوست ہیں جو غالب ممکن اب بھی ہوں, ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ فالج کا حملہ ہوا اور ایک عرصے سے بےچارے وہ اس میں مبتلا ہیں. اب الحمدللہ فائدہ تو ہے لیکن اب بھی اثر ہے اس کا, اچھا خاصا اثر. لیکن ہم کبھی جایا کرتے تھے, پوچھتے تھے خیریت, تو وہ بتایا کرتے تھے کہ الحمدللہ اب بہتر ہے. اور اپنے ہاتھ کو ہلا کر, یعنی دوسرے ہاتھ سے بدقت ایک کو پکڑ کر اور اس طرح کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ دیکھو, ہنستے تھے کہ میں نے کتنا جو ہے, ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہاتھوں کو صحیح سالم رکھا ہے, ہم اس کی اب قدر نہیں کر. لیکن اس کے بعد تھوڑا سا بھی حرکت کرے گا تو خوشی ہوگی. اب جب اتنا حرکت کر رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو جیسے چاہتے ہیں ہلاتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں چلتے ہیں, زبان کو جس طرح چاہیں استعمال کریں, لیکن آج ہم قدر نہیں کر رہے اس کی. اس زبان کا غلط استعمال, اس ہاتھ کا غلط استعمال, ان پیروں کا غلط استعمال, یہ سب کچھ آج ہم کر رہے ہیں. کیونکہ قدر نہیں, صحت کی قدر نہیں کہ اللہ نے ہاتھ صحیح سالم رکھے ہیں, ہم ان سے اچھے کام کر لیں. لیکن خدا نہ کرے اگر آدمی فالج ہو جائے, اب ہاتھ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے, محتاج ہو گیا. اس وقت اگر تھوڑی سی بھی صحت حاصل ہوتی ہے تو بڑی قدر ہوتی ہے. یاد رکھو میرے عزیز بھائی, کی نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں گے, اس کی قدر کریں گے, اللہ تعالیٰ اور اضافے فرمائیں گے. لیکن اگر ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو ناشکری کے نتیجے میں یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا آدمی ذکر کرے. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بیک وقت, ساری نعمتیں بیک وقت دیتے ہیں. آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھیے, آنکھ بھی ہوتی, کان بھی ہوتے ہیں, ہاتھ بھی ہوتے ہیں, پیر بھی ہوتے ہیں, دل و دماغ بھی ہوتا ہے, تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور ایک وقت تک پھر انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. دانتوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے, کانوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے, ہاتھ اور پیروں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے, دل و دماغ سے انسان کام لے رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ جب یہ واپس ہونا شروع ہوتے ہیں تو بیک وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں چھین لیں, بلکہ آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ اب آنکھوں کی بینائی ذرا کم ہو گئی, پتہ چلا اب کانوں سے ذرا کم سننے لگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل بینائی ضائع ہو گئی بیک وقت, یعنی ایسا ممکن تو ہے لیکن عام قاعدہ نہیں, ضابطہ نہیں. اللہ رب العزت آہستہ آہستہ یہ چیزیں لیتے ہیں تاکہ بندہ بالکل محتاج ہو کے نہ رہ جائے, لیکن اسے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی پہلے مجھے چشمہ نہیں لگتا تھا, اب چشمہ لگ گیا, آج ایک نمبر ہو گیا, پھر دو نمبر ہو گیا, پھر تین نمبر ہو گیا. ایک صاحب سے میں نے پوچھا کیا نمبر کا, چھ نمبر کا چشمہ لگایا. ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب دوست احباب کا معاملہ ہے, لیکن یہ آنکھیں اللہ نے آج دی ہوئی ہیں, جن کے پاس پوری روشنی ہے وہ قدر کریں ان آنکھوں, ان سے ناجائز کام نہ لیں. ہاتھوں میں اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے تو ظالم کا ساتھ نہ دیں, مظلوم کا ساتھ دیں. تو بات یہ کہ ہم ان ہاتھوں کو اچھے کاموں میں استعمال کریں, اپنے دل و دماغ کا اچھا استعمال کریں, اپنے ہاتھ پیروں کا اچھا استعمال کریں. اگر ناجائز استعمال کریں گے وہ ہم نے اپنی صحت کی قدر نہیں کی. کل جب ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں رہیں گے, بعض اوقات آدمی بظاہر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن وزن نہیں اٹھا سکتا, ایک کلو وزن بھی اس سے نہیں اٹھتا, دراصل چلتا ہے ہانپ جاتا ہے, چل نہیں پاتا, سانس پھول جاتا ہے, اکھڑ جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائی, آج اللہ نے صحت عطا فرمائی, اس صحت کی ہم قدر کر لیں, اس زبان کو کام میں لے آئیں, اپنی آنکھوں کا استعمال درست کر لیں, دل و دماغ کا استعمال درست کر لیں, تو یقیناً ہم نے قدر کر. آج اللہ نے وقت دیا ہے دو چار رکعت پڑھ لیں, لیکن کل جب آنکھ بند ہو جائے گی دو رکعت بھی آدمی نہیں پڑھ سکتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ گزر رہے تھے ایک قبر کے پاس سے تو اترے اور اتر کر دو رکعت نماز پڑھ لی. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کے کوئی عزیز کی قبر ہے, فرمایا کہ نہیں. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا, آپ نے فرمایا کہ زندگی میں قدر کر لو ان دو رکعتوں کی جو تم پڑھتے ہو, اس لیے کہ مرنے کے بعد آدمی چاہے گا بھی تو دو رکعت پڑھ نہیں سکتا. تو میں نے سوچا کہ یہ بےچارہ تو اس کے پاس وقت نہیں رہا, اب یہ چاہے بھی تو نہیں پڑھ سکتا, لیکن مجھے اللہ نے وقت دیا ہے اس لیے اتر کے میں نے دو رکعت نماز پڑھ لی. یہ استحضار کی بات ہے کہ آج ہم دو رکعت پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھ لیں, لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر لاکھ روٹو رو پیٹو کچھ کرو کچھ نہیں کر سکتے. یا کوئی کر سکتا تو مجھے بتا دے بھائی, ایک مکھی اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکتے. چیونٹے اگر جسم پر چپکے ہوئے اور جسم کھا رہے ہوں کسی مردے کا, وہ اپنے اس طاقت نہیں رکھتا کہ اس چیونٹے کو ہٹا سکے. آج جب ہمارے پاس قوت اور طاقت ہے ہم اس کو کام میں نہیں لاتے, اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے. اور جنہوں نے قدر کی ان سے ہم سیکھ. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے, بلکہ انہوں نے اپنے ذمے یہ بات لی, وہ کئی لوگوں کے پاس گئے, ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ بھئی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ایک یہ پتہ چل جائے کہ کل جو ہے وہ موت ہوگی تمہاری, تو آج کا دن کیسے گزارو گے, تاثرات معلوم کرنے کے لیے گئے مختلف بزرگوں کے پاس. مختلف بزرگوں نے مختلف جواب دیے. ایک بزرگ کے پاس گئے, ان سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کل آپ کی موت آنے والی ہے تو آج آپ آخری دن کیسے گزاریں گے؟ فرمایا کہ الحمدللہ جیسے روز گزارتا ہوں ویسے ہی گزاروں گا, اس لیے کہ میں نے اپنے اوقات کو ایسا مرتب کر رکھا ہے کہ اس میں اب ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں اضافہ کرنے کی. مطلب کیا تھا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اب میں اہتمام کرنا شروع کروں کہ صاحب اب میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, اب میں ذکر و اذکار کر رہا ہوں, اب تسبیح لے کے بیٹھ گیا, اب میں نے نماز شروع کر دی. ایسا نہیں, یہ کام تو میں کرتا ہی چلا آ رہا ہوں. الحمدللہ میں نے اپنے اوقات کو ایسا مرتب کیا ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے میرے مرنے میں ہیں تو میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں, جو میں کرتا ہوں وہی کروں گا. یہ ہے قدر کہ ہم اپنی زندگی کو ایسی مرتب کریں. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ہم نے قدر کی, کیونکہ زندگی اللہ کی امانت. یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مار ڈالے. حدیث میں ممانعت فرمایا, لا يتمنين احدكم الموت بزر نزل به, کہ تم میں سے ایک شخص بھی تمنا نہ کرے اس بات کی کہ اسے موت آ جائے. منع فرمایا, اس لیے کہ زندگی نعمت ہے اور تم اس نعمت کے زوال کی تمنا کر رہے ہو. البتہ اتنی بات بتا دی کہ بزر نزل به, کہ کسی ایسے ضرر کی وجہ سے, کسی ایسی مصیبت کی وجہ سے جو اس پر آ گئی ہے, مثلا کسی کا رزق تنگ ہو گیا یا کسی پر کوئی ابتلا یا امتحان آ گیا, اب اللہ سے تمنا کر اللہ میں اس سے بہتر ہے تو مجھے مار دے, یہ جائز نہیں. ایسا کیا, یہ شکوہ ہے, یہ شکایت, اس شکوہ شکایت کی گنجائش نہیں. اللہ سے عافیت مانگو گے, اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے, اس مشکل کا دور فرما دے, اس ابتلا سے مجھے بچا لے, دعا یہ کرے, لیکن موت کی تمنا نہ کرے. البتہ اگر اللہ کی محبت میں آدمی تمنا کرتا ہے کہ اللہ جل از جل آپ سے ملاقات ہو, اس کا معاملہ اور. لیکن کسی آسمانی نازل شدہ مصیبت کی وجہ سے آدمی تمنا کرنے لگے موت کی, وہ جائز نہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے, اس لیے خودکشی حرام. کوئی آدمی اپنے آپ کو قتل کر دے, حرام, ناجائز, کیونکہ اللہ نے تو نعمت دی ہے اور تمہاری وہ چیز نہیں ہے. دی بھی اللہ نے اپنی مرضی سے, لے گا بھی اللہ اپنی مرضی سے, تو کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار کے ختم کر لے. یہ بھی ناجائز حرام, اسی لیے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری مت کرو. اللہ نے یہ نعمت دی ہے, اس کی قدر کرو. یاد رکھیے کہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ایمان کے ساتھ, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر ایمان سلامت ہے تو یہ زندگی نعمت ہے بہت بڑی. چنانچہ جتنی عمر لمبی ہو مومن کی اس کے حق میں نعمت, کافر کے حق میں تو مصیبت ہے, لیکن مومن کے حق میں یہ نعمت ہے. دو صحابہ, ایک ساتھ ہی ایمان لائے, ایک صاحب تو جہاد میں نکل گئے بعد میں اور شہید بھی ہو گئے, اور دوسرے صحابی جو ہیں ان کو اللہ نے عمر دی, سال دو سال مزید زندگی گزاری. لیکن کس شخص نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں دن صاحب کا انتقال ہوا وہ جنت میں پہنچ گیا, اور جو پہلے ابھی وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو ایمان لائے, شہادت بھی انہیں حاصل ہوئی, لیکن ان کا درجہ جو ہے وہ کم ہے, اور جنہوں نے سال دو سال مزید زندگی گزاری ان کا درجہ بظاہر اونچا معلوم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ارے بھائی, اس کے سال دو سال جو گزرے ہیں تو وہ نمازیں کہاں گئیں جو اس نے ادا کی ہیں, اور وہ روزے کہاں گئے جو اس نے رکھے ہیں, وہ خیراتیں کہاں گئیں جو اس نے کی ہیں, وہ ذکر و اذکار, قرآن مجید کی تلاوت, وہ کہاں گئی؟ مطلب تھا کہ اس کا درجہ تو بڑھنا ہی تھا, اس نے اتنی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں, اتنے جو ہے وہ ذکر و اذکار زیادہ کیے ہیں, اتنے روزے زیادہ رکھے ہیں, اتنے خیر کے کلمات ادا کیے ہیں, اتنے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے, تو یقین اس کا درجہ بھی زیادہ ہوگا. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ جو زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے, کیونکہ جتنے اعمال میں اضافے ہوں گے اللہ کے یہاں درجات بھی اس کے بلند ہوتے جائیں گے. تو اس لیے اس نعمت کو کی بے قدری نہ کریں. بے قدری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو لایعنی کاموں میں استعمال کریں, فضول کاموں میں استعمال کریں, اللہ کی اس نعمت کی ہم قدر نہ کریں. تو اس لیے فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو, بیماری کے آنے سے پہلے. اور جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. ایک بڑے صاحب کو میں نے دیکھا یہاں مسجد میں, نکل کر سیدھے ہمارے گھر کی طرف جا رہے تھے. میں نے پوچھا چچا کیا بات ہے خیریت؟ کہا بیٹا جوتی رکھ کے بھول گیا ہوں, وہ تلاش کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ تو مسجد سے باہر آ گئے, جوتی کہاں رکھی تھی؟ کہا کہ یہی تو مجھے پتا نہیں کہاں رکھی تھی. وہ ان کے ساتھ آیا یہاں پر تو مجھے تو پتا نہیں تھا ان کی جوتی کون سی ہے, لیکن بہرحال کافی دیر بےچارے تلاش کرتے رہے جوتی نہیں ملی. یہ ہے یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. ارذل عمر ہے یہ آدمی, جب بوڑھا ہو جاتا ہے اسے یہ یاد نہیں رکھتا کہ یہاں پر جوتی رکھی تھی, کہ وہاں بےچارا پوری مسجد میں تلاش کرتا پھر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی دی, اس کی قدر کر لو. جب بڑھاپا آ جائے گا پھر سوچتا ہے پھر حج کروں گا, پھر نمازیں پڑھوں گا, پھر داڑھی رکھوں گا, پھر جو ہے وہ دین کے کام کروں گا. ارے میرے بھائی پتا ہے کیا بڑھاپے تک پہنچیں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر من تذکر فیہ وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر عطا نہیں فرمائی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اگر چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ وجاءکم النذیر, اور پھر ہم نے تمہارے پاس نذیر بھی بھیجے, ڈرانے والے بھیجے. ایک مکالمہ اس سلسلے میں ہے کہ موت کے فرشتے اور ایک جو موت جس پر جان کنی کا عالم تھا اس کو مکالمہ ہوا, اس نے کہا کہ میاں تم آ جاتے ہو اچانک, یہ قاعدہ قانون ہے دنیا کا کہ جب کوئی آتا ہے کسی کے پاس تو پہلے سے اطلاع دیتا ہے, اور تمہارا عجیب معاملہ ہے, موت کے فرشتے کو کہا کہ تم جب چاہتے ہو کسی کے پاس آ جاتے ہو, جان نکالتے ہو چلے جاتے ہو. کہا کہ میاں تمہاری بھول ہے, میں اچانک تو نہیں آتا, میں تو پہلے پیغام بھیجتا رہتا ہوں اور جتنے پیغام میں بھیجتا ہوں کوئی بھی نہیں بھیجتا. کیا زندگی میں کبھی تمہیں بخار نہیں ہوا؟ یہ بخار تو میرا پیغام ہے کہ دیکھو بیماری کا زمانہ آ گیا. بال سفید نہیں ہوئے, یہ بھی میرا پیغام ہے کہ جوانی چلی گئی. اولاد نہیں ہوئی, یہ بھی پیغام ہے کہ میں تمہارا زمانہ ختم ہو گیا. یہ سارے کے سارے میرے ہی تو نذیر, یہی تو نذیر ہیں. وجاءکم النذیر. تو اتنے پیغام آتے ہیں لیکن تم ان پیغاموں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے, توجہ ہی نہیں کرتے. 80 سال کا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ ابھی میں نے تھوڑی مرنا, میاں میری کوئی عمر ہے مرنے کی؟ بزبان حال یہی کہتا ہے, اس لیے کہ اس کے اعمال اگر دیکھے آدمی تو جوان شرما جائے. تو اس لیے میرا عزیز بھائی اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے, اور جن پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہم جیسوں پر تو انہیں تو یقیناً فکر کرنی چاہیے کہ اب کوئی اور زمانہ رہا نہیں. آدمی پر یہی زمانے گزرتے ہیں, بچپن ہے, ادھیڑ عمر ہے اس میں, اور پھر بڑھاپا, اس کے بعد تو یقیناً موت ہے. بچپن میں یہ ہوتا ہے چلو میاں ابھی جوان ہوں گے, جوانی میں یہ ہوتا ہے ابھی تو جوانی ہے, بڑا وقت پڑا ہے, لیکن ہے بھول ہماری ہے. اس لیے اپنے اس وقت کی قدر کر لو, جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کی ہم قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہوئی ہے, فراغت بھی دی ہوئی ہے, لیکن ایک آدمی کے پاس فراغت بھی نہیں رہتی, پھر مشغول ایسا ہو گیا کہ صحت تو ہے لیکن فراغت نہیں. دنیا کے کاموں میں ہم نے اپنے آپ کو ایسا الجھا لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں صاحب ہمیں تو مرنے کی بھی فرصت نہیں. حالانکہ یہ جملہ بھی غلط, اس کے لیے فرصت ہو نہ ہو وہ جب آئے گا تو فرصت خود بخود مل جائے گی, پھر وہ پوچھ کے تھوڑی آتا ہے کہ بھئی تمہیں فرصت ہے تو جان نکال لوں, اور فرصت نہیں ہے تو پھر کسی وقت آ جاؤں. اور صاحب جھوٹ کا کہہ دیں گے ابھی تو میں میٹنگ میں ہوں بعد میں آنا, بتائیے بہانہ چل جائے گا؟ دنیا میں تو چل جاتا ہے لیکن آخرت میں, آخرت کے لیے بہانہ کارگر نہیں ہوگا. موت کا فرشتہ تو جب آ گیا اس کے بعد تو اب جانا ہی جانا ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ وہ آئے ہم اپنے وقت کی قدر کر لیں. بہرحال اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اوقات کی قدر کی توفیق دے. میرے عزیز بھائیو بے برکتی کا زمانہ ہے, مال میں بھی بے برکتی ہے, وقت میں بھی بے برکتی ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں ہوائی جہاز سے سفر نہیں ہوتا تھا, بلکہ کار سے بھی سفر نہیں ہوتا تھا. آج بڑی بڑی تیز رفتار گاڑیاں موجود ہیں, ریل گاڑی موجود ہیں, جہاز موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. پہلے زمانے میں کیا تھا؟ کوئی گدھے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے, کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا چلا جا رہا ہے, کوئی اونٹ پہ بیٹھا ہوا جا رہا ہے, کوئی 8 دن میں منزل پہ پہنچ رہا ہے, کوئی 20 دن میں منزل پہ پہنچ رہا ہے, کوئی مہینے میں, کوئی 6 مہینے میں منزلوں پر پہنچتے تھے لوگ. لیکن وقت میں کتنی قدر تھی, وقت کی قدر کتنی تھی اور اس میں برکت کتنی تھی. آج عورتوں کو آپ دیکھ لیں, بٹن دبایا گرینڈر مشین چل گئی, بٹن دبایا واشنگ مشین چل گئی, بٹن دبایا روشنی ہو گئی, چولہے کا کان مروڑا گیس جناب آنی شروع ہو گئی, چولہا جل گیا. پہلے بیچاری ایک عورت اگر لکڑیاں جلا رہی ہے تو وہ پھکنی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، پھوکے مار مار کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرہ کالا ہو گیا، آدھے گھنٹے میں جا کے کہیں جو ہے وہ لکڑیاں آگ پکڑتی تھی تب جا کے روٹیاں، پہلے زمانے میں مشینیں نہیں ہوتی تھی، ہاتھوں سے جو ہے وہ گندم کو پیسا جاتا تھا اور کس کس طرح سے محنتیں کر کے، لیکن اس دور میں برکت تھی. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خود لکھا ہے اپنی خواتین کا معاملہ کہ الحمدللہ تہدی سے نعمت کے طور پر یہ بات میں کہتا ہوں کہ ہماری گھر کی خواتین گھر کے کام کرتے ہوئے 15-20 پارے روزانہ پڑھ لیتی ہیں. معمولی بات. آج آپ کسی سے پوچھ لیں یہ سارے کام الیکٹرانک ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پوچھیں بھائی آج تلاوت کی نہیں، نماز پڑھی نہیں، کوئی ذکر کیا نہیں، ہر بات کا جواب نفی میں. برکت کہاں گئی؟ جبکہ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہر کام بٹن دبانے پر ہے، ساری دنیا ایک بٹن پر کے فاصلے پر ہے، لیکن غفلت کس درجے کی بڑھ گئی آج سوچ لے. آج دوسروں کو مارتے پھر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے کہ نہیں مرنا، دوسروں کو جلاتے پھرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے کہ نہیں، اللہ کے آگے جواب دہی کا کوئی جو ہے وہ ہمیں فکر ہی نہیں. یاد رکھو میرے بھائی، کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کی جواب دہی ایک دن کرنی پڑے گی. زیادتی کسی کے ساتھ کرتا ہے اس زیادتی کا حساب دینا ہوگا. یہاں تو چل جائے گی جیسے جیسے، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی حق پر ہونے کے باوجود، حق پر موجود ہے لیکن لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر کہہ دے کہ بھائی میں لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتا اور اپنا حق بھی چھوڑ دے، تو قیامت کے دن جنت کے وسط جنت میں اسے محل ملے گا. معمولی نعمت نہیں ہے، یہاں کی نعمتیں، یہاں کے مفادات، یہاں کے منافع ایک دن زائل ہو کر رہیں گے، یہ کسی کے پاس نہیں رہتے، اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا. کب تک کوئی چلے گا؟ ایک دن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. یاد رکھو اگر ہم نے اپنی ان اوقات کی قدر، یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ اللہ کا خوف نہ ہونا. اللہ کا خوف آ جائے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں دین متین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله العظيم. حاضرين محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے انسان سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں کوئی آدمی اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور پھر صرف اسی پر بس نہیں کیا ہم نے، بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بھیجے، تمہیں نصیحت کرنے والے بھی بھیجے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے کچھ وقت کے لیے، تو تم نے اپنے اوقات کی کچھ قدر کی ہے، کچھ اس کی اہمیت کو سمجھا ہے، یہاں کس غرض سے بھیجے گئے ہو اس پر کبھی غور کیا ہے، اور تمہارے پاس جو ڈرانے والے آتے ہیں بار بار تمہیں کسی چیز سے ڈراتے ہیں تو تم نے اس طرف بھی کبھی غور کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اوقات کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے، اور پہچان کر جہاں دنیا کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں وہیں اپنی آخرت کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے. ایک مقولہ ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے. تو بلا شبہ دنیا میں ہم نے کتنا رہنا ہے یہ ہر آدمی جانتا ہے، بلکہ بے ثباتی ہے یہاں پر، اور جہاں رہنا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے. تو عقلمند آدمی جو پلاننگ کرتا ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو اس کے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہو. یہاں کی جو پلاننگ ہو یہاں کی بقدر ہو، اور جہاں جانا ہے وہاں کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے اور وہ وہاں پر رہنے کے بقدر ہونی چاہیے. تو اس لیے آدمی اگر اس کی فکر نہیں کرے گا تو نتیجتاً اپنے آپ کو تباہ کر لے گا. دیکھیے، اوقات کے بارے میں نے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ بڑی مشکل سے وقت گزارتے تھے، یعنی پریشانیاں تھیں، آلات نہیں تھے، سہولتیں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کے وقت میں بڑی برکت تھی. آج ساری سہولتیں ہمیں حاصل ہیں لیکن وقت میں برکت نہیں. اب خواتین ہی کو لے لیجئے کہ اگر انہیں چولہا جلانا ہوتا تھا تو اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، لکڑیاں چولہے میں رکھیں، اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی چپٹیاں رکھیں، پھر اس پہ کہیں جو ہے وہ کہیں کاغذ سے جلاتے تھے آگ، کہیں جو ہے مٹی کا تیل ڈال کر جلاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ جب جل جاتی تھی، یعنی اس میں بھی کم از کم آدھا گھنٹہ تو چاہیے، پھونک مار مار کے برا حال ہو جاتا تھا، آدھا آدھا گھنٹہ خالی اس کام میں لگ جاتا تھا. پھر اس کے بعد مزید محنتوں کے کام ہوتے تھے، مسالہ بھی پیس رہے ہیں تو سل پر پس رہا ہے. اور آج اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں عطا فرمائی ہیں، خالی بٹن دبانے کی دیر ہے چولہا جل گیا، بٹن دبانے کی دیر ہے روشنی آ گئی، بجلی جل گئی. اسی طریقے سے باقی سارے معاملات ہیں. تو یہ کام تو فوری ہو گیا لیکن آدھے گھنٹے میں، مثلا آدھے منٹ میں بھی بجلی جو ہے وہ لائٹ جلائیں تو جل جائے گی، باقی جو ہے وہ 28.5 منٹ یا 29 منٹ کہاں گئے. اسی طریقے سے اوقات باقی ہیں. پہلے گاڑی نہیں تھی، آدمی گدھا گاڑی پہ سواری کر رہا ہے، کبھی صرف گدھے پر سوار جا رہا ہے، کبھی اونٹ پر، کبھی جو ہے وہ گھوڑے پر. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں، اچھی سے اچھی گاڑیاں ہیں، تیارے ہیں، ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود جس سے پوچھ لو کہ بھائی کوئی دین کا بھی کام کیا کہ نہیں، وقت نہیں ملا، فرصت نہیں. ہم خود جائزہ لیں اس بات کا کہ یہ اوقات گئے کہاں ہمارے. پہلے محنتیں کرتے تھے، اس کے باوجود گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی، بچوں کی تربیت صحیح ہوتی تھی، چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کا چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، یہ سارے امور انجام دیا کرتے تھے. لیکن آج اس باوجود اس کے کہ ہم ہر کام میں ہمیں سہولتیں حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں رونا یہ کہ وقت نہیں، صاف فرصت نہیں. گھر میں کسی سے پوچھ لو بھی آج تلاوت کی نہیں، نماز پڑھی نہیں، کوئی ذکر و اذکار کیا نہیں، تو جواب نہیں میں، حالانکہ ہمارے پاس وقت بچ گیا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو. لیکن بات یہ ہے، ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ شیطان انسان کو ٹپ ٹاپ میں لگا دیتا ہے، اور بس انسان اپنے سہولتیں تو حاصل ہو گئی، اب زیب و زینت میں لگ گیا، نتیجہ یہ کہ اس کا کوئی وقت وہ خالی چھوڑتا نہیں. کچھ اس کام میں وقت لگا لو، کچھ اس میں لگا لو، کچھ اور نہیں تو بیکار بیٹھ کر گپ شپ ہی لگا لو، لیکن اپنے وقت کو اس نے اس طریقے سے خراب کر دیا. ایک آدمی روزہ رمضان کے کا مہینہ ہے، روزے ہیں، تو کسی سے روزہ نہیں کٹ رہا تو اب کیا ہے جناب، ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے، فلم ہی دیکھ لی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہم وقت گزارنے کے لیے قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں. تو الٹے کاموں کی طرف تو ہماری عقل خوب چلتی ہے، لیکن سیدھے کاموں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. لیکن میرے عزیز بھائی، یاد رکھو کہ بہرحال یہ دنیا چند روزہ ہے، ہمارے دین اور شریعت نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن اس قدر دنیا میں مشغول ہونے سے بھی منع کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ایک واقعہ مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ اپنی جھونپڑی درست کر رہے تھے. حدیث میں جو لفظ آتا ہے وہ اس کا ترجمہ جھونپڑی. آپ نے فرمایا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جھونپڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اس لیے ہم اسے درست کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ معاملہ تو اس سے بھی جلدی کا ہے بھائی، یعنی انہیں توجہ دلائی کہ تم جو معاملہ کر رہے ہو تو موت اس سے بھی جلدی آنے والی ہے. تو یہ نہیں کہا آپ نے کہ تم کام جو کر رہے ہو گناہ کا کام ہے یا نہ کرو، لیکن توجہ دلائے کہ ساری توانائیاں ساری اس طرح بھی متوجہ مت کر دینا کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ. دنیا کے کاموں کو کرتے رہو، اصلاح کرتے رہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف بھی متوجہ رہو، کہیں تمہاری ساری توجہ ادھر نہ ہو جائے. یہ اصل مقصد تھا. اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسی چیزوں کو ناپسند کیا، گھر میں زیب و زینت کی چیزیں لٹکا لی، آپ نے منع فرما دیا. تو ان کا تو ایک خاص مزاج بنایا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں سے ہر شخص ویسا ہی بن جائے یا ویسا بن سکے گا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. بالکل سے غافل ہو جانا اور خالصتاً اپنی دنیا ہی میں مشغول ہو جانا اور آخرت کی بالکل فکر نہ کرنا، یہ بڑی غفلت کی بات. اس سے بچنا چاہیے آدمی کو. دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو آدمی اپنا سر پیٹ لیتا ہے، حالانکہ وہ نقصان نقصان نہیں ہوتا. میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آج میرا بڑا نقصان ہو گیا. حضرت کو فکر ہوگی کہ بیچارہ اداس ہے، غمگین ہے، پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا ہوگا. پوچھا کہ بھائی کیا نقصان کی تفصیل ہے، کتنا نقصان ہو گیا؟ تو کہا کہ وہ ایک سودا ہونے والا تھا، کروڑوں کا اس میں فائدہ ہوتا، وہ سودا نہیں ہوا. حالانکہ جو لاکھوں آ رہے وہ آ رہے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں، لیکن یہ سودا نہ ہونے کو بھی اپنا نقصان سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی کاش تم دنیا کے بارے میں جس طرح سوچتے ہو، اپنی آخرت کے بارے میں بھی اسی طرح سوچ لیا کرو، کہ بہت سارا وقت ہمارا بیکار گزرتا ہے، یقیناً اس میں ہمارا آخرت کا نقصان ہوتا ہے. اب کہیں غیبت ہو رہی، کہیں چغلیاں ہو رہی ہیں، کہیں رشوت، کہیں جو ہے بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں، لا یعنی گفتگو ہو رہی ہے، ہنسی مذاق بلا وجہ کا ہو رہا ہے، تو وہ وقت جو ہے بیکار ہمارا ضائع ہو رہا ہے، نقصان ہی نقصان. لیکن کبھی ہم اس طور پر نہیں سوچتے کہ بھائی آج ہمارا وقت ضائع ہو گیا، کاش کہ یہ وقت ہم اس میں کچھ دین کا کام کر لیتے، آخرت کی فکر کر لیتے، اپنی آخرت سنوارنے کا کوئی کام کر لیتے. ہمیں کبھی اس کی فکر نہیں ہوتی. تو اس طرح متوجہ کیا گیا کہ بھائی تم اپنی جس طرح دنیا کی فکر کرتے ہو، آخرت کی بھی طرف توجہ کرو، کیونکہ دنیا تو کب ختم ہو جائے گی اس کا کچھ پتہ نہیں. ہمارے پاس تو صرف آج کا دن یقینی ہے جو ہمیں حاصل ہے، کل کون دیکھے گا کسی کو پتہ نہیں. آج کا دن تو یقینی طور پہ ہمیں حاصل ہے، لیکن کوئی شخص یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل میں زندہ رہوں گا. یوں آدمی کو اللہ زندہ رکھنا چاہے تو ہزاروں سال رہے، لیکن یقینی کی بات نہیں. لیکن تو جو یقینی چیز ہے، یعنی آج کا دن مثلا ہمیں ملا ہوا ہے، ہم اس کی فکر کریں اور کل کا کل پر نہ ٹالو. اسی لیے کسی نے کہا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آج کا کام کل پہ مت ٹالو. یہ ٹالنے کی عادت اچھی نہیں. جو کل کل کرتا ہے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے. وہ کسی نے کہا نا، کل کل کرتا ہے، کل تیری کبھی آتی نہیں، اور تیری کل کل نے کر دیا بے کل مجھے. تو کل کل جو کرتا ہے، جو آج جس نے کہا کل، تو سمجھ لو کہ اس نے ٹلا دیا اس کو کام کو. اس لیے فوری طور پر ہمیں اپنے کام، نیکی کا دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے، فوراً کریے. اس لیے کہ بعد میں وہ خیال نہ ہو سکتا ہے پیدا ہی نہ ہو، یا اگر پیدا بھی ہو تو ہم استطاعت نہ رکھیں، وہ نیکی کرنے پر قدرت نہ ہو. کوئی نیک کام، خیر کام کرنا چاہتے تھے، ابھی کر ڈالو. اگر بعد میں ممکن ہے موقع ہی نہ ملے، ممکن ہے کہ ہمیں اس کا وقت نہ ملے، تو اس لیے اپنے اوقات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اب پہلے زمانے کے جو بزرگ تھے، یقیناً ہم ان کی نقل بھی نہیں کر سکتے آج، لیکن کسی نہ کسی درجے میں کوئی سوچ تو ہم پیدا کر سکتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار جب نکلتے تھے، اپنے ساتھ ریزگاری ہوتی تھی، اس زمانے میں اتنے پیسے روپے نہیں ہوتے تھے جیسے ریل پہ علاج ہے، تو تھیلی اپنے ساتھ رکھتے تھے. بس گئے دکاندار کو کہا تو خود ہی نکال لے، جتنے پیسے اس نے لینے لے لیے، جو واپس کرنے واپس کر دی، کبھی گننے کی فکر ہی نہیں کرتے تھے. ایک دن وہ تھیلی لے کے جا رہے تھے، کوئی چھین کے چلا گیا، اب پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا، کوئی لے گیا تو لے گیا، اب کون اس کے پیچھے بھاگے، اس کو پکڑ سکیں یا نہ پکڑ سکیں. اس لیے کہا چھوڑو میاں، ہم اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرتے، جتنی دیر اس کے پیچھے بھاگیں گے اتنا ہم کچھ اور کام کرتے. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم اس طرح بے فکرے ہو جائیں، کیونکہ ان کو آخرت کا استقراق بہت تھا، آخرت کی فکر زیادہ تھی، ہمیں دنیا کی فکر بہت زیادہ ہے. اب جس کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے اس کام کا اہتمام کرتا ہے، تو چونکہ انہیں فکر آخرت زیادہ تھی، اس لیے وہ اپنی آخرت کی فکر زیادہ کرتے تھے، اتنی دنیا کی فکر نہیں. ہمیں دنیا کی فکر بہت زیادہ ہے، اس لیے آخرت کی طرف سے غفلت ہے ہماری. اس لیے اس طرح اہتمام کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر ہم ایسے نہ بھی بنے, اپنی چیزوں کی اپنی خود حفاظت کریں اس کے ساتھ ساتھ, لیکن آخرت کی بھی فکر کر رکھیں تو یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے صرف دنیا ہی کی فکر کی اور آخرت کی فکر کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا تو ایک دن جو ہے وہ خسرت دنیا والا آخرہ ہو جائے گا, دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی دنیا بھی اچھی بنانے کی توفیق دے جائز طریقے سے, اور آخرت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محروم نہ فرمائے, یعنی آخرت کی نعمتوں سے. تو اس لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے اوقات کی قدر کریں, اس کو پہچانیں, ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے آخر جانے کا اور ہمارے پاس کچھ بھی زیادہ رہ نہ ہو. ایک بزرگ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ بلکہ ایک صاحب نے اس بات کی کا سروے کیا کہ بھئی میں مختلف بزرگوں کے پاس جاتا ہوں اور جا کے ان سے معلوم کرتا ہوں کہ بھی تمہیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ کل تم نے مرنا ہے اور تمہارے پاس صرف آج کا دن ہے تو آج کے دن کیسے گزار ہو گیا. تو اس نے مختلف بزرگوں کی خدمت میں گیا اور باتیں پوچھی, مختلف حضرات نے مختلف جواب دیے. ایک بزرگ کی خدمت میں جب پہنچے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے دن گزاریں گے, تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جس طرح روز گزارتا تھا اسی طرح گزاروں گا, اس لیے کہ میں نے اپنے نظام الاوقات کو ایسے مرتب کیا ہے کہ اس میں مزید کسی عمل کی گنجائش نہیں. تو اصل حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے تو یہ سمجھ کے پڑھے کہ زندگی کی آخری نماز, پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ہو نہ ہو. اور یہ خود جو ہے وہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ آخر جس طرح آخری نماز پڑھتا ہے. ایک آدمی کو اگر پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہو اور اس کو کہا جائے کہ بھائی دو رکعت پڑھ لے بس تو یہی تیرے پاس سے وقت ہے, اس کے بعد پھانسی بھی چڑھایا جائے گا, کیسے نماز پڑھے گا؟ اللہ کی طرف کامل توجہ کرے گا, اپنی یکسوئی کے ساتھ استغراق ہوگا اس نماز میں. تو اسی طریقے سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. نماز پڑھیں تو ہم اس طریقے پر پڑھیں کہ گویا ہم آخری نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد شاید ہمیں موقع نہ ملے. اور ایسے ہی آدمی جب سوئے تو سوتے وقت بھی اس کا اہتمام کرے کہ آدمی کچھ پڑھ کر سوئے, توبہ استغفار کر کے سوئے, جسے سارے دن کے اعمال کو سامنے لائے. اگر اچھے اعمال انجام دیے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے, اور خدا نہ کرے اگر اچھے اعمال انجام نہیں دیے گئے بلکہ کسی کو گالی بکی کسی کو برا بھلا کہا تو اس کی توبہ استغفار کرے اللہ رب العزت سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائیں اور اس کے بعد پھر اٹھ نہ سکیں. تو کم از کم توبہ استغفار کر کے تو آدمی جائے. تو آدمی جب لیٹے, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا خاص طور پر اہل عرب کو, اور وہ اہل عرب نہ بھی ہوں صرف وہاں رہتے ہوں اور ان کو دین کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے عطا فرمایا ہو, تو چاہے وہ رات کو 12 بجے سوئیں چاہے وہ 2 بجے سوئیں, میں نے دیکھا یہ کہ تازہ وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ کے ہی سوتے ہیں. یعنی عام طور پر اپنا تجربہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہاں بھی اور وہاں بھی دیکھا, یہاں آئے تب اور وہاں گئے میں تب بھی, کہ آخر میں 2-4 رکعت پڑھ کے پھر سوتے. کہ بھی ہو سکتا ہے یہ رات آخری رات ہو, کم از کم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اسے راضی کر کے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کر کے آدمی سوئے. یہ اسی کو یہ آدمی وہ آدمی یہ کام کرتا جسے فکر ہو. ہم جیسے بے فکر لوگ تو اس قسم کے اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, یہ ہماری کوتاہی ہے. اس لیے ہمیں بھی اس طرح متوجہ ہونا چاہیے, بعض اچھی عادتیں دوسروں میں ہوں تو ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے میں نے ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ہر لقمے پہ وہ الحمدللہ کہتے تھے, قرآن لقمہ کھا رہے ہیں روٹی کا لیکن الحمدللہ الحمدللہ لک الحمد لک الشکر, تو بڑی اچھی عادت لگی الحمدللہ. تو کوشش کرے کہ اچھی اگر کسی عادت ہے وہ آدمی اپنا لے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ذخیرہ کرتی رہتی ہیں اعمال نیکیوں کا. تو کوئی بھی کام کوئی بھی بات اگر کسی کی اچھی لگتی ہے تو اس اچھی بات کو آدمی اپنا لے اور اس سے انشاءاللہ اپنی آخرت نکلتی. کیونکہ یہ دنیا جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت تو چٹیل میدان, تم یہیں سے اس کی تیاری کر کے آؤ, آخرت میں کچھ کرنے کو نہیں ملے گا, یہیں سے کچھ کرنا, کیونکہ یہ دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا ہے. جو عمل یہاں کیا ہوگا اس کا بدلہ وہاں ملے گا. تو اس لیے یہاں تو بدلہ نہیں ملتا, آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم نے نیکی کی تو صاحب کو بدلہ نہیں مل رہا, اس لیے کہ یہاں بدلے کا وعدہ نہیں ہے. یہاں آدمی کتنا بھی نیک کام کرے, نماز پڑھے, قرآن مجید پڑھے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا صلہ دنیا میں ملے ہمیں. کوئی اچھے کام کرے, سچ بول رہا ہے تو اس کا صلہ ہمیں ملے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو عطا بھی فرما دیں, نہ چاہیں تو یہاں کا وعدہ نہیں. یہ تو دارالعمل ہے, کیے جاؤ. البتہ آخرت جو ہے وہ ہے دارالجزا, وہاں بدلہ ملے گا. بھائی دنیا میں اگر اچھے اعمال کیے تھے اب بدلہ دیا جائے گا, اب یہ فلاں چیز کا بدلہ ہے, فلاں چیز کا بدلہ, فلاں چیز کا بدلہ وہاں ملے گا سب کچھ. تو اس لیے دنیا کے اندر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے انسان کو, اب آدمی سوچے کہ صاحب میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو زکات بھی دیتا ہوں, پتہ نہیں کیوں مجھے کوئی لوٹ کے لے گیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے وعدہ نہیں کیا کہ تم اگر جو ہے یہاں نیکیاں کرو گے تو ہم جو ہے وہ بالکل جو تمہیں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی. انبیاء علیہ السلام کو بھی تکلیفیں پہنچتی رہی, ان سے زیادہ اچھے کام نیک کام کون کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود انہیں تکالیف پہنچی. یہ نہیں تھا کہ تکلیفیں نہ پہنچی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف کسی کو بھی نہیں پہنچی ہوگی. خود آپ نے فرمایا 124,000 انبیاء کی تکالیف ایک طرف اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف. اور حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ اشد الناس بلاؤن الانبیاء ثم الامثل فالامثل, کہ سب سے زیادہ تکلیفیں جو انبیاء کو پہنچتی ہیں, پھر ان سے جو مماثلت رکھے, ان کے جو طریقوں پر چلے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو ان کے طریقے اختیار کرے گا تکلیفیں تو انہیں آئیں گی. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو نبی آئیں, کوئی ضروری نہیں. لیکن بہرحال ہم یہاں مطالبہ نہ کریں, اللہ رب العزت سے عطا فرما دیں ان کی مہربانی. اور اسی طریقے سے جس طرح ہم جو ہے وہ بدلہ نہ چاہیں, اسی طریقے سے ہم یہ بھی نہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں ضرور تکلیف پہنچائی کیونکہ ہم اس کے اہل نہیں. اللہ سے آزمائش بھی مت مانگے بلکہ عافیت مانگو اللہ رب العزت سے کہ اللہ میں عافیت عطا فرمائیے. ہم میں سے کون ہے جو کسی مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہے گا, اور کون ہے جو اس کو سہ سکے گا, کون ہے جو ثابت قدم رہے گا؟ تو تھوڑی سی تکلیف بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے مانگو مت مصیبت کو, لیکن اگر آ جائے تو برداشت کرو, پھر صبر کرو, اس کو تکلیف دور کرنے کی جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرتے رہو. کیونکہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو دعا مانگیں گے یہ صبر کے منافی نہیں. البتہ ہائے وائے مت کرو, شکوا شکایت اللہ سے نہ کرو, تو یہ اصل چیز ہے. تو میرے عزیز بھائی, جو وقت دنیا میں ہم گزار رہے ہیں یقیناً محدود وقت ہے, کتنا وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اب کس کے پاس کتنے لمحات باقی ہیں اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے, لیکن ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ آخری لمحہ ہی ہو. اس لیے اپنے اوقات کی قدر کریں, اپنی آخرت کی فکر کریں. جہاں دنیا کی ہمیں فکر ہے اور کرنی چاہیے ایک حد تک, آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ سب حضرات کو بھی توفیق دیں اور ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج مجھے کہیں جانا بھی ہے, اس لیے بیان مختصر ہوگا ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اپنے اوقات کی وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان اوقات کو صحیح کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما, اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم پر جو غفلت طاری ہے اپنے فضل سے اللہ اس کو دور فرما دیجیے, دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری اچھی فرما دیجیے, ہمیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما, اے اللہ یہاں امن و امان قائم فرما, ہر قسم کے شر سے ظلم سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ظلم کرنے سے اور ظلم کا حصہ بننے سے بھی ہمیں بچا لیجیے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو لوگ شر و فتنوں میں مبتلا ہیں ان کی بھی حفاظت فرما, انہیں توفیق دے کے وہ اس سے بچ جائیں, اور اگر انہیں توفیق نہیں ہے تو اللہ انہیں ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے پورے ملک میں امن و امان قائم فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہم سب کی, ہماری اولاد کی, متعلقین کی حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. جن جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما, سب کی ضرورتوں کو پورا فرما. ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, انہوں نے ہم سب سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اسی طرح ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جو بھی دنیا سے چلے گئے, اے اللہ سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.